الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کی منتخب شدہ آیات اور پھر ان سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول لے کر ہم موجود ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے میں فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون اس آیت کے تحت بہت سی باتیں تفسیر کے ضمن میں سیکھی تھی. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے، ہم نے سیکھا کہ اس کا کیا مطلب تھا. اور پھر کثرت ذکر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، سنت مبارکہ ہے ذکر کرنا، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا. اور پھر یہ حکم الہی بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو. بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر ہمارے سامنے پیش کی، دن ہو یا رات ہو، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی وہ ہستیاں ذکر میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں دنیا اور مافیہ ہر چیز سے غافل کر دیتی تھی، اور وہ ہر وقت اپنے قلوب کے ساتھ بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضر رہا کرتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہا، وہ روزانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضرت روز اس سے پوچھتے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے. وہ مرید صادق جو 20 سال سے اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہے وہ پوچھتا ہے کہ حضرت میں 20 سال سے آپ کی بارگاہ میں ہوں اور آپ ہر روز مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے مذاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے دل پر ایک نام غالب آ چکا ہے، میرے دل پر ایک نام نے غلبہ پا لیا ہے اور اس نام کے علاوہ کسی اور نام کی میرے دل میں جگہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے ذکر میں اتنا مصروف اور مشغول ہو چکا ہوں کہ اگرچہ تم 20 سال سے میرے پاس آ رہے ہو لیکن پھر بھی میں تمہارا نام نہیں جانتا. تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین، اور یہ تھا ان کا اس ذکر کی سنت پر عمل کہ وہ ذکر کرتے کرتے ہر چیز کو بھول جایا کرتے تھے. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سوال مفتی صاحب سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھ سب ذکر اور شکر بہت فضائل ہیں، تو ان چیزوں کی ہمیں عادت کیسے ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر اللہ کے فضائل جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوئے تھے، اسی طرح شکر ادا کرنے کے بھی بے شمار فضائل ہیں. ان کی عادت بنانے کا طریقہ وہ بھی بڑا آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کی جائے تو عادت بن جاتی ہے. اور اکثر بیشتر چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ استقامت کے ساتھ اگر محنت کرے تو کسی شے کو اختیار کرنا اور اپنی عادت بنانا مشکل نہیں. عادت کے بارے میں ویسے بھی ایک اصول ہے کہ ابتداءً تکلف کرنا پڑتا ہے، تکلف کے بعد وہ شے عادت بن جاتی ہے،
سبحان اللہ،
اور عادت کے بعد وہ شے خصلت بن جاتی ہے انسان کی، اور پھر اس کا انسان سے جو صدور ہے وہ بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی بوجھ کے ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذکر اللہ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بہت سے اوراد و وظائف کا بیان ہے کہ صبح کے وقت یہ اوراد و وظائف پڑھے جائیں اور شام کے وقت یہ والے وظائف پڑھے جائیں، اور یہ اصل میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر عمل ہی کی صورت ہے. جو فرمایا گیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات مبارکہ ہیں بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جن کے اندر بار بار صبح و شام تسبیح بیان کرنا، حمد کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت الفاظ عطا فرما دیے کہ وہ جو صبح و شام کی تسبیح ہے، حمد ہے، اسے کس انداز میں کیا جائے۔ تو اب اگر ان تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیا جائے، کیونکہ یہ دو ٹائم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تسبیح کرنا نسبتاً آسان ہے۔ دن کے وقت آدمی عام طور پہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اس کی دیگر بہت ساری مصروفیات، معاشی مصروفیات ہیں، دیگر ہوتی ہیں، لیکن صبح میں ہر بندہ اس کو کچھ نہ کچھ فراغت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز تو پڑھنی ہے نا، وہ تو فرض ہے۔ تو اب فجر کی نماز کے بعد امیڈیٹلی کسی نے جمپ مار کے اپنے آفس نہیں پہنچنا ہوتا، اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور اس نے ناشتہ کرنا ہے، دیگر معمولات پورے کرنے۔ تو اسی وقت کے اندر جو صبح کے اوراد ہیں، جو صبح کو چیرے پڑھنے کی فرمایا گیا، ان کو پڑھ لیں۔ اسی طرح شام میں بھی جب اپنے معمولہ سے فارغ ہو تو وہ 10-15 منٹ جو ہیں بس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکال لیں اور جو اوراد و وظائف فرمائے گئے ہیں ان کو پورا کر لیں۔ تو یوں اس طرح کرتے رہیں گے تو ایک عادت بنتی جائے گی۔ جب تھوڑی مقدار ذکر کرنا عادت بن جائے گا تو پھر زیادہ مقدار کو اختیار کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں، ان کے اندر تو یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ حضور پانچ نمازیں کیسے پڑھیں، وہ تو پڑھنی ہے، باہر صورت پڑھنی۔ پانچوں نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات جو بیان فرمائی، جیسے یہ تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، آیت الکرسی، کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھنا، اور یا کلمہ طیبہ 10 مرتبہ پڑھنا، مختلف اوراد۔ نمازوں کے بعد آدمی کے پاس یہ 3 سے 4 منٹ کے تقریباً یہ ہوتے ہیں جس کے اندر آدمی پورے کر لیتا ہے، تو ان کو متعینہ طور پر ان کو پڑھنا شروع کر دے۔ ہر نماز کے بعد جب پڑھے گا تو گویا 5 مرتبہ تو اس نے پڑھا، صبح و شام جب پڑھے گا تو 2 مرتبہ وہ ہو گئے، 7 مرتبہ۔ اچھا، اب نیند کے علاوہ جو انسان کے جو دن کے گھنٹے بنتے ہیں، اگر 8 گھنٹے کی نیند ہے تو اس کے 16 گھنٹے بقیہ بچے، ان 16 گھنٹوں کے اندر اس نے 7 مرتبہ جب یہ اوراد و وظائف پڑھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ تو یہ کثرت ذکر کی صورت بن جاتی ہے، اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کی صورت بن جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں تسبیح رکھ لی جائے،
سبحان اللہ،
تسبیح رکھ لیں، خواہ وہ دانوں والی ہو یا وہ کاؤنٹر کی صورت میں ہو، وہ اگر رکھ لی جائے تو اس سے بھی ذکر اللہ کی عادت بڑی آسانی سے بن جاتی ہے، کیونکہ جب ہاتھ میں تسبیح ہے تو وہ یاد دلاتی رہے گی، وہ یاد دلاتی رہے گی۔ تو آدمی جیسے نظر پڑے گی تو 2-4 دانے جو ہے نا وہ تسبیح پڑھ ہی لے گا، پھر بھول گیا، تھوڑی دیر نظر پڑی تو پھر اس کے بعد پڑھ ہی لے گا۔ اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ لے، آفس میں ہے تو اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ لے، جیسے نظر پڑے گی نا تو 2 مرتبہ جو ہے نا 3 مرتبہ تو وہ اللہ کا نام لے ہی لے گا۔ یہ اس لیے اس کو بعض اولیاء کرام نے اسے مذکرہ، یاد دلانے والی، تسبیح کا نام ہی یہ فرمایا، یہ یاد دلانے والی۔ اور یہ واقعہ تن ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور ہم کوئی تسبیح نہیں پڑھتے، اور تسبیح ہاتھ میں ہو تو پڑھ ہی لیتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تسبیح ہمیں یاد دلاتی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اگر ہاتھ میں تسبیح ہو تو آدمی آسانی سے جو ہے وہ تسبیح کر لیتا ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والے ہیں، اب وہ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اب کاؤنٹر انگلی کے اندر پہنا، اب اگر ڈرائیونگ کر بھی رہے ہیں تو کاؤنٹر ہاتھ میں ہے نا، تو وہ چلتی رہے گی، تسبیح چلتی رہے گی اس کی۔ تو یہ آسان طریقہ ہے ذکر اللہ کی عادت بنانے کا۔ اب دوسرا معاملہ شکر کا، کہ شکر کی عادت کیسی بنا جائے، اس کے بھی 3 طریقے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بطور خاص توجہ دے کر ان کو یاد کرے۔ جب نعمتوں کا آدمی شمار کرتا ہے تو چونکہ ہم مسلمان ہیں، جب ہم نعمت کو یاد کریں گے تو ساتھ ہمارے زبان سے شکر بھی نکلے گا،
سبحان اللہ۔
یہ ایک ہمارے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، یا ہماری تربیت کے اندر کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی کو دیکھ کر ہم نے اس طرح کی چیزیں سیکھی ہوتی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک میں جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اب جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے، احساس نعمت ہوتا ہے نا، پیتے ساتھ الحمدللہ، احساس نعمت جب ہوگا تو بندہ شکر کرے گا۔ تو اب وہ جو احساس نعمت، ایک یہ ہے کہ اس نعمت کے حصول پر ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم نعمت کو یاد کریں گے تو ہماری زبان سے شکر بھی ادا ہوگا۔ ہم جب سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم ساری دنیا، سارے رنگ، ساری روشنیاں، ساری چیزیں اسی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، نہ ہوتی تو فارغ۔ تو اب آنکھ کی نعمت کا جب احساس خود ہم اپنے آپ کو دلاتے ہیں، ایک تو ذرا نابینا کو دیکھا
جی،
اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں تو سب دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کسی کا سہارا لے کے سڑک نہیں پار کرنی پڑتی۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے احساس نعمت ہوتا ہے تو بندہ شکر ادا کرتا
جی بے شک۔
اور اگر آدمی خود بھی سوچ لے کہ یار کتنے ایسے جن کی آنکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، تو یوں آنکھوں کی نعمت کو یاد کرے گا تو شکر ادا کرے گا، دیگر نعمتوں کو یاد کرے گا تو شکر ادا کرے گا۔ بیماریوں سے بدن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، گھر اچھا عطا فرمایا، آدمی بھوکو نہیں مر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روزی دیتا ہے اور وہ آدمی بھوکا پیٹ نہیں سو رہا، کھانا کھا کے سوتا ہے۔ تو یوں اس طرح نعمتیں یاد کرتا ہے تو وہ احساس نعمت سے جو شکر یاد آتا ہے، تو یوں نعمتیں یاد کرنے سے بھی وہ شکر یاد آتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعائیں ہیں جنہیں مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، اگر ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کا معمول بنا لیا جائے تو شکر کی ادائیگی خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو دعائیں ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ شکر پر مشتمل۔
سبحان اللہ، ایسا ہی
سو کر اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، واش روم سے فارغ ہوئے تکلیف دور ہوئی، اذیت دور ہوئی، رفع حاجت ہوئی، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، مصیبت زدہ کو دیکھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیل، کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ تو یوں آپ دیکھیں تو آپ کو جو مسنون دعائیں ہیں ان میں شکر بڑی کثرت سے نظر آئے گا۔ اب کسی نے اگر دعائیں یاد کر لی اور دعاؤں کو پڑھنا اس نے معمول بنا لیا، تو صبح جب وہ سو کے اٹھے گا تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا،
اللہ
سب سے پہلا کام وہ دعا پڑھنی ہے۔
سبحان اللہ،
وہ دعا ذکر اللہ بھی ہے، وہ شکر اللہ بھی ہے، تو اس میں اس نے ذکر اللہ بھی حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی حاصل کر لیا۔ تو یوں جو مسنون دعائیں ہیں اگر ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کو معمول بنا لیا جائے تو اس سے بھی آدمی کو جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آئینہ تو ہم 100 مرتبہ دیکھتے دن کے اندر، اب آئینہ دیکھا اس کے اندر، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اب اس میں جب آدمی اپنی حسن صورت کی بات کرتا ہے کہ مجھے انسانوں کی صورت عطا فرمائی ہے، خلق آدم علی صورتہی، مجھے وہ صورت عطا فرمائی ہے، تو پھر آدمی کے دل کے اندر احساس تشکر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یوں مسنون دعاؤں کے ذریعے شکر ادا کرنے کی عادت بنانا بڑا آسان ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو یہ ہوگی، ایک تو نعمتوں کو یاد کرے اور ان کو بطور خاص خود توجہ دے کے یاد کریں، دوسرے نمبر پہ مسنون دعائیں پڑھنا اپنا معمول بنا لے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بننا ہے، بے صبرہ اور نہ شکرہ نہیں بننا۔ جب ایک آدمی ڈٹرمینیشن کر لیتا ہے نا، ایک طے کر لیتا ہے ایک بات کو کہ مجھے شکر گزار بننا ہے، تو اس کا جو ایک اس کی ڈٹرمینیشن ہے، اس کا جو عزم ہے، وہ اسے پھر وہ بنا دیتا ہے کہ ہمارے جو افعال ہیں وہ ہمارے عزم کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسا ہم عزم کر لیتے ہیں ہمارے افعال اسی کے مطابق ہیں۔ ایک آدمی عزم کر کے بیٹھ جائے کہ یار مجھے غصہ نہیں کرنا، اب اس نے طے کر لیا نا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے غصے پہ قابو پانا آسان ہے، اور اگر نہیں طے کیا تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ اسی طرح شکر ادا کرنا، ایک آدمی طے کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے، اب جب اس نے طے کر لیا نا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہی رہے گا۔ وہ بیمار بھی ہوگا، حال پوچھیں گے نا کیا کیسی طبیعت، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر حال کا، الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ شکر کو عادت بنانے کا۔ تو یہ تین طریقے ہیں کہ آدمی نعمتوں کو یاد کرے اور مسنون دعاؤں کو یاد کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، نا شکرہ نہیں بننا۔ تو اس طریقے سے شکر کی عادت بن جاتی ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے، ذکر کی عادت کیسے بنے بہت سی صورتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیے، کاؤنٹر رکھیے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ ये सारी चीजें आपको अगेन एंड अगेन रिमाइंड करवाएंगी कि आपने अल्लाह ताला को याद करना है, आपने जिक्र करना है, आपने अपने वक्त को जिक्र में सर्फ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल यकीनन कि क्या जिक्र किया जाए, अल्लाह ताला को किस तरीके से याद किया जाए। उस जात को जिस भी तरीके से याद किया जाए और वो शरीयत के दायरे के अंदर हो तो वो जिक्र जिक्र ही कहलाता है। लेकिन कुरान और हदीस में बाज खास दुआएं मनकूल हैं, अगर उन दुआओं के जरिए या उन खास असमा के जरिए जो कुरान और हदीस से मनकूल हैं और उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज किए हैं, अगर उस जात को उन नामों से पुकारा जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं शिजरा आलिया अत्तारिया से कुछ अजकार चाहूंगा कि आपके सामने पेश करूं, और बिलखसूस वो लोग जो अत्तारी हो चुके हैं, अमीरे सुन्नत के दामन से वाबस्ता हैं, उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी नेमत है कि आप शिजरा शरीफ खोलिए और उसमें लिखे हुए औराद को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह दुनिया और आखरत की सादतें आपका मुकद्दर होंगी। सुबह शाम पढ़ने के औराद में से एक विर्द जो अमीर अहले सुन्नत ने शजरे में नकल फरमाया है वह है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। 100 दफा सुबह पढ़ें और 100 दफा शाम पढ़ें। इसके फजाइल क्या हैं? शजरा तारिया ही में लिखा है कि जो ये पढ़ता है उसके लिए दुनिया में फाका ना हो, कब्र में वहशत ना हो और हश्र में घबराहट ना हो। एक और विर्द है, बहुत आसान है, या हय्यू या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंत। 41 दफा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। और इसकी फजीलत क्या है? इंशाअल्लाह उल अजीज पढ़ने वाले का दिल जिंदा रहेगा और ईमान पर खातिमा होगा। एक और बहुत ही छोटा मगर खूबसूरत विर्द, सुबहानअल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही, सुबहानअल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही, 3 बार पढ़ना है इसे। और इसकी फजीलत क्या है? कि जुनून यानी पागलपन, जुजाम और बर्फ और नाबीना होने से बचे। इसके अलावा और भी बहुत से औराद शजरा तारिया में हैं। आप अपने करीबी मकतबतुल मदीना से शजरा तारिया हदीयतन तलब फरमा सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये शजरा डाउनलोड होने के लिए मौजूद है। आप वहां से डाउनलोड करके इसमें मौजूद औराद को अपने मामूलात में शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिस चीज से मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी अज़्ज़ा वजल में अर्ज की के मौला, मैं कैसे पहचानूं कि कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरा दुश्मन है? जवाब आया कि मेरा जिक्र करने वाला मेरा दोस्त है और जो मेरी याद से गाफिल है वो मेरा दुश्मन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आइए पूछते हैं मुफ्ती साहब से कि मुसब बाज लोगों को ये शिकायत होती है कि हम जिक्र करते हैं लेकिन दौरान जिक्र हमारा दिल हाजिर नहीं होता, तो क्या ऐसा जिक्र जिसमें दिल हाजिर ना हो वो जिक्र जिक्र नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है?
देखिए, जिक्रुल्लाह की हमने 3 सूरतें तफसील से डिस्कस की थी, जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी और जिक्र बिल जवारह। उसमें जिक्र लिसानी का मतलब ही ये था कि जबान से जिक्र करना, जैसे ये तस्बीहात पढ़ना, जैसे अभी आपने जो बयान की हैं, ये सब जबान से अल्लाह ताला का जिक्र करना है। अब दिल भी हाजिर हो ये एक अफजल सूरत है, जिक्र की बरकतों को बढ़ा देती है, उसकी रूहानियत में इजाफा कर देती है और उसे हासिल होने वाली रूहानियत और फैजान बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल जिक्रुल्लाह करना बजाते खुद बेपना फजाइल का हामिल है। जैसे जितनी आपने ये जो रिवायात पढ़ी है, इन सब रिवायात में फजीलत इनके पढ़ने पर है
जी।
इसमें ये शर्त नहीं है कि दिल हाजिर हो।
बहुत खूब।
लिहाजा जिसने ये पढ़ ली, जैसे ये है कलिमतानी फकीलतानी फिल मीजान खफीफतानी अलल लिसान, 2 कलिमे हैं, जबान पे हल्के हैं, मीजान में भारी हैं, रहमान को बड़े प्यारे हैं, सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाह अलअज़ीम, तो अब ये दिल हाजिर है पढ़े तब भी वही फजीलत मिलेगी, दिल हाजिर नहीं है पढ़े तब भी वही फजीलत मिलेगी। हाँ, उसके फजीलत में इजाफा हो जाएगा, उसकी बरकतों में इजाफा हो जाएगा जब दिल हाजिर हो, वरना एटलीस्ट वो सवाब जरूर मिल जाता है। तो लिहाजा ये बजाते खुद यही बहुत बड़ी चीज है कि आदमी ने जिक्र किया और उस पर अल्लाह ताला ने उसे बेहिसाब अजर अता फरमाया, उसे बेपना अजर अता फरमाया, तो वो अजर मिलना ही बहुत बड़ा काम है। अब ये है, ये तो था कि दिल का हाजिर होना जरूरी है या नहीं, तो ये जरूरी नहीं है, फजीलत की बात है। दूसरी बात कि अब अगर दिल हाजिर नहीं है تو اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم ذکر کریں تو دل بھی حاضر ہو. اس میں یہ ہے جو بزرگان دین کی باتوں سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے.
اچھا,
اس کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دل خیالات کا منبع ہے, خیالات دل سے نکل, جب آپ اپنے خیالات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اندر سے ریزسٹنس ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے.
جی بالکل,
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان کے ذکر کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جب تک دل حاضر نہیں ہوگا تب تک میں زبان سے بھی نہیں کروں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل تو حاضر ہوتا نہیں ہے, زبان سے بھی جاتا رہتا.
جی
تو یوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر کے وقت دل حاضر ہو, لیکن اس میں اتنی زیادہ سختی کرنا کہ نتیجتاً آدمی دل پہ قابو پا نہ سکے اور زبان کے ذکر سے بھی جاتا رہے, یہ بڑی محرومی ہے. لہذا اس میں حد تر امکان بس زبان سے کرتے رہیں اور وقتاً فوقتاً دل کو بھی حاضر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہی وجہ ہے, اب اس کی ایک مثال ابھی میرے ذہن میں آئی کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر صرف نیت کے وقت دل کا حاضر ہونا کافی.
جی ایسے ہی,
وجہ یہ ہے کہ پوری نماز میں دل کی حاضری اگر شرط ہو تو پھر نماز ہو گئی. پھر کم از کم ہماری نماز تو جو ہے نا وہ کبھی بھی اس شرط کو پوری نہیں کر پائے گی, ہماری روح نکل جائے گی اس کو پوری کرنے کے اندر. تو صرف نیت کے وقت دل حاضر ہو کہ میں نماز پڑھ کون سی رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اسی لیے یہ فقہاء کرام نے یہ جو فرمایا ہے نا, وہ اس لیے فرمایا کہ وہ حکیم الامت ہیں, وہ دین کی حکمتیں جاننے والے اور لوگوں کے نبض شناس ہیں کہ لوگوں کے مزاج, عادات, خیالات اور ان کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں. لہذا انہوں نے دلائل کی روشنی میں اتنی بات کو ہی ضروری قرار دیا جتنے کے بغیر بالکل گزارا ہی نہیں. تو ایٹ لیسٹ نیت کے وقت دل کو حاضر ہونے کو شرط قرار دے دیا. تو جب نماز جیسی اہم عبادت کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اول تاخر دل کی حاضری اتنی ضروری نہیں ہے, فرمایا نماز پڑھ لو, یہ اب اس وجہ سے کوئی نماز چھوڑ دے کہ چونکہ نماز میں خشوع خضوع نہیں ملتا, میرا دل حاضر نہیں ہوتا میں نماز نہیں پڑھتا, تو اس کے بارے میں شریعت کیا فرمائے گی؟ گناہگار ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. دل حاضر نہیں ہے اور پھر بھی نماز پڑھتا ہے تو کم از کم کبیرہ گناہ کا وبال تو اس سے ختم ہوا, اس سے تو بچ گیا وہ. آگے جو فضائل تھے وہ اس کو نہیں ملے خشوع خضوع کے, لیکن کم از کم اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تو جھکایا کہ
سبحان اللہ,
اس نے یہ تو فضیلت حاصل کی. تو ذکر اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. کئی بزرگوں کے پاس لوگوں نے آ کے اسی طرح کے سوال کیے, حضور ذکر کرتے ہیں دل حاضر نہیں ہوتا. فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسی پہ شکر ادا کرو کہ تمہارے بدن کے ایک عضو کو اپنی یاد میں لگا دیا.
سبحان اللہ,
جس نے زبان کو یاد میں لگایا وہ دل کو بھی لگا دے گا.
سبحان اللہ, بے شک.
تو لہذا اس پر کوشش کرنی چاہیے لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ذکر اللہ میں تو یہ بھی ہے نا, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے.
جی
اب کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے ایک درمیان میں ایک منٹ کا وقفہ کیا, ان سے بات کرنا شروع کر دی. اب اگر اس وقت میں دل کو بھی حاضر کر کے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا نا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر میں کہوں گا نہیں یار, وہ کیونکہ دماغ اتنی جلدی فوراً اپنے خیالات کو بدلتا نہیں ہے. لیکن اگر جیسے آپ نے ادھر بات شروع کی اور میں نے فوراً تسبیح شروع کر دی, الحمدللہ 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 الحمدللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میرے کان تو آپ کی طرف لگے ہوئے, میری زبان ذکر میں لگی ہوئی ہے. لیکن چونکہ آپ کی بات سننا اس وقت میرے لیے ضروری نہیں جب آپ دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو میرے لیے یوں ہے کہ اگر کوئی بات نہ بھی سمجھ آئی تو خیر ہے. تو یوں زبان کو یوں کہہ لیں نا کہ تھوڑی سی ذرا ڈھیل مل جائے اور تھوڑی سی اس کو آسانی مل جائے کہ جیسے تیسے بھی ہے شریعت کی ضروری شرائط کو پورا کرتے ہوئے ذکر کرتی رہے, یہ کافی ہے. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ دن میں کچھ وقت ذکر کا ایسا ضرور رکھے کہ جس میں واقعتاً دل کو حاضر کر کے ذکر کرے. تو وہ جیسے ہم نے صبح و شام کا کہا یا نمازوں کے بعد کا کہا, تو وہ جو اذکار ہیں وہ دل کی حاضری کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے, تو یوں بیلنس بھی ہو جائے گا اور ذکر اللہ کرنا آسان بھی رہے گا اور اس کی عادت بھی نہیں چھوٹے گی.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, شیطان دلوں میں مایوسیاں ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو جیسے تیسے وہ اس عمل کو چھوڑ دے. تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کا دل ذکر میں حاضر نہیں, تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ایسے ذکر کا کیا فائدہ. تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے. اور جو مدنی پھول مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ زبان جو خدا کی یاد میں مصروف ہے اور مشغول ہے وہ زبان بہت قیمتی ہے, اگرچہ دل حاضر نہیں لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ کم از کم جسم کا ایک عضو تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. اگلا سوال مفتی صاحب، ہم نے شکر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اچھا ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں صبر کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شکر اور صبر یہ اکٹھے کیوں آتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی؟ ان دونوں کے درمیان کوئی اسپیشل کنیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں اکثر اکٹھے ہی ذکر کیا جاتا ہے؟
ایسا التزام تو نہیں ہے کہ صبر و شکر کا اکٹھا ہی قرآن پاک میں ذکر ہو، لیکن کئی جگہ ہے ایسا. اور ہاں کتب تصوف کے اندر
جی،
اور عام طور پر جب ہم کوئی جنرل ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت صبر و شکر
جی
ہم ان کو اکٹھا رکھ کے ذکر کرتے ہیں
جی.
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آدمی کی یا تو حالت نعمت کی ہوتی ہے یا زحمت کی ہوتی ہے یا راحت کی ہوتی ہے یا تکلیف کی ہوتی ہے. ایک آدمی یا تو آرام اور سکون سے ہوگا یا وہ کسی تکلیف میں ہوگا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اب اگر تکلیف میں ہے تو شریعت فرماتی صبر کرو، اور اگر ایک آدمی راحت کے اندر ہے تو شریعت فرماتی ہے شکر ادا کرو. تو چونکہ ہماری حالتیں دو طرح کی ہی ہوتی ہیں، یا وہ راحت میں ہیں یا وہ تکلیف میں ہیں، تو دونوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے احکام بیان کر دیے گئے. تو اس لیے وہ ایک ہماری بول چال کے اندر بھی ایسا ہو گیا کہ دونوں کو اکٹھا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. اور دوسرا، جب ہم کبھی کسی کو سمجھاتے ہیں تو سمجھاتے ہوئے بھی ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو بولتے یار اب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، مصیبت آسان ہو جائے گی. ہم کسی کی خوشی دیکھتے ہیں تو ہم اسے مبارک دیتے ہیں اور ہم اسے شکر ادا کرنے کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ انسانی حالتیں دو طرح کی ہیں، اور دو حالتوں کا جو ان کا ڈیپینڈ ہے وہ ایک کا اس چیز پہ ہے، ایک کا اس چیز پہ، یعنی راحت کا شکر کے ساتھ تعلق ہے، تکلیف کا صبر کے ساتھ تعلق ہے. تو اس لیے عام طور پہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس طرح کا تذکرہ موجود ہے. جیسے فرمایا گیا کہ کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے.
سبحان اللہ، بہت.
کیونکہ جس نے کھانا کھایا وہ شکر ادا کرے گا، جس نے روزہ رکھا ہے وہ صبر کرے گا. تو فرمایا کہ کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے. تو یہ حدیث مبارک بھی بتاتی ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ اکٹھی اکٹھی ساتھ چلتی ہیں، تو اس لیے دونوں کا اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مدد طلب کرو، تو مدد تو مصیبت کے وقت طلب کی جاتی، تو کیا صبر سے اور نماز سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں؟
صبر اور نماز سے مصیبتیں یقیناً دور ہوتی ہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق یہی ہے، اور یہ ایسے ہی موقع کے لیے نازل ہوئی کہ اگر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اب یہ ہے کہ ان کے ذریعے مصیبتیں کس طرح دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ملتی ہے، وہ بھی بڑی واضح ہے. اس میں دو چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم اس کی لاجک کے اوپر بات کریں، اور جو ہم کریں گے اس سے ہٹ کر ایک سمپل بات تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم یہ دو کام کرو
جی
مصیبت کے وقت مدد حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ مدد ملے گی.
سبحان اللہ.
اب کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ جانے. اب ہمیں نہ بھی سمجھ آئے کہ یہ مدد کیسے ملے گی، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ملے گی.
سبحان،
ہماری سمجھ پہ مدار نہیں.
ٹھیک.
اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جس شخص کے اوپر مصیبت آئے تو رات ساری رات جاگتا رہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اب ساری رات جاگنے پہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ جانے.
ٹھیک.
اگر ایسا فرمایا ہوتا تو وہ حق ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ قطعاً یقیناً حق ہے اور وہ اسی طرح ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے صبر نماز کا فرمایا، لہذا نماز پڑھنے کے اندر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، اب ہے ہمارے پیٹ میں درد، تو نماز سے کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو مدد الہی آئے گی، خواہ وہ اس پیٹ کو دور کرنے کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو. کیونکہ فرمایا گیا استعینوا، مدد مانگو، مدد الہی آئے گی. مدد الہی ہو سکتا ہے کہ ہماری ریکوائرڈ طریقے سے زیادہ بڑھ کر کسی اچھے طریقے میں آئے. تو مدد الہی اس سے آئے گی، ہمیں اس کا حکم دیا گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ لاجیکلی ان دونوں چیزوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، کس طریقے سے مدد ملتی ہے، مصیبت کے اندر آدمی کو تسکین ملتی ہے، اس کی بڑی واضح سی وجہ ہے. واضح سی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بندہ حالت سجدہ میں جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
جتنا حالت سجدہ میں اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات میں ہے اور اس کے قرب میں ہے اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اسے ہر اہل محبت سمجھتا ہے.
سبحان اللہ.
کہ آدمی پر کیسی ہی مصیبت ہو, وہ کیسی ہی تکلیف کے اندر ہو, اگر اس کا محبوب, اگر وہ اسے ہم کلام ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھول جائے گا اپنی تکلیف.
سبحان اللہ.
وہ بھول جائے گا اپنی باتوں.
بے شک, بے شک.
تو یہ بندہ جو اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہے, اس کے قرب میں حاضر ہے اور اسے مناجات کر رہا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کا احساس دور کر دے گا, وہ کم کر دے گا, اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے اس کی اس مصیبت کو بھی رفع کر دے گا.
سبحان اللہ.
تو یہ نماز کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا, پھر نماز کے اندر دعا کی صورت بھی ہے کہ نماز کے اندر آدمی دعا بھی مانگتا ہے. وہ جو دعا ہے وہ بھی اس کی مشکلات کے حل کرنے کے اندر مدد دیتی ہے. اب رہا صبر کا معاملہ. صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے فرمائے صبر والوں کے بارے میں. صبر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جب معیت الہی نصیب ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. کیونکہ مصیبتیں دور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشائی کرنے والا حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہے. جب معیت الہی ملے گی تو اس کی مصیبت بھی دور ہوگی, اس کی تکلیف بھی دور ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں کیا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر, ہم تکلیف میں ہیں, آزمائش میں ہیں, مصیبت میں ہیں, ہم پہ اپنی رحمت نادل فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ.
سبحان اللہ.
کہ جو یہ لوگ یعنی صبر کرنے والے جن پہ مصیبت آئی اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے.
سبحان اللہ.
تو صبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تو جب رحمت کا نزول ہی تو ہمیں چاہیے مصیبت کے وقت میں, جب رحمت کا نزول ہوگا تو مصیبت رفع ہو جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور بندے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے.
اچھا مصعب, صبر کی بات ہو رہی ہے, شکر کے حوالے سے ہم نے سنا, ذکر کی اقسام آپ نے بیان کی, تو خود صبر کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مطلب جو شریعت کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں, صبر کے ایک عرفی معنی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ. ہم بولے نا یہ صبر کرو, آپ صبر کرو, تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے,
جی,
کسی آزمائش میں آیا ہے اور ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ اسے برداشت کرو.
ٹھیک.
تو ہمارے نزدیک صبر کا معنی صرف برداشت. اچھا, اب وہ صبر کے اس لغوی معنی کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ صبر کا لغوی معنی ہم بھی برداشت ہی کرتے, لیکن اصل جو ہے صبر کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈٹ جانا.
ٹھیک.
ڈٹ جانا. اچھا, اب اس کی تین صورتیں ہیں صبر کی, پھر تین صورتیں ہیں. تین صورتیں یہ ہیں, نیکیاں کرنے پر ڈٹ جانا.
ٹھیک.
گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا.
ٹھیک, بہت خوب.
اور مصیبت کے وقت اسے برداشت کرنے پہ ڈٹ جانا.
سبحان اللہ.
تو اصل میں صبر کا تعلق ہے ضبط نفس کے ساتھ.
ٹھیک.
کہ اپنے نفس پہ قابو پا لینا, سیلف کنٹرول جسے کہتے ہیں, اپنے نفس پہ قابو پا لینا. اور وہ جو قابو ہے وہ تین صورتوں میں ہے. وہ نیکیاں کرنے پر بھی جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ جمع کے رکھتا ہے, گناہوں سے بچنے پر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے, اور مصیبت کے وقت وویلا کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. تو وہ جو ضبط ہے, وہ جو روکنا ہے اپنے نفس کو, یہ ہے صبر اصل میں. تو صبر کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے. ہم صرف مصیبت کے وقت میں جو ہے وہ وویلا نہ کرنے کو صبر کہتے ہیں, لیکن شرعی اعتبار سے یہ تینوں صورتیں ہی صبر میں داخل ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو صبر میں پورا دین ہے.
واہ.
صبر کے اندر پورا دین داخل ہے, کیونکہ دین کے اندر یا تو نیکی کرنے کی بات ہوگی یا گناہ سے بچنے کی بات ہوگی, یہی تو سارا دین ہے. اور مصیبت کے وقت میں آدمی وویلا نہ کرے تو یہ بھی اصل میں وہی گناہ سے بچنے والی صورت.
سبحان اللہ.
یا شرعی ناپسندیدہ چیز سے بچنے والی صورت بن جائے گی. تو صبر اس اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے پورے کے پورے دین کو شامل ہے. تو یہ ہے صبر کا معنی.
مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے صبر کے مفہوم کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ کی ہے. قرآن کریم میں صبر کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں, احادیث مبارکہ میں صبر کے بہت سے فضائل ہیں. آپ کسی مصیبت میں ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو دل چھوٹا نہ کیجئے, اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ترجمہ, اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا. اس آیت کریمہ کا اگر مفہوم بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کا ہدایت میں امام اور پیشوا بنا دیتا ہے. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے صابرین کے لیے کہ جن کے لیے امام بن جانے, پیشوا بن جانے اور لوگوں کا مقتدا بن جانے کی خوشخبری خود قرآن کریم دے رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ صبر کے حوالے سے کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ, صبر جو ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو گویا کہ جس شخص کو صبر کی توفیق دی گئی اور وہ صبر کر رہا ہے تو وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کھانے والا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صبر کی نعمت عطا فرمائے. میں تو اسے نعمت ہی کہوں گا کہ جس کو صبر کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے, اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے, اور صبر کر کے وہ اس مقام کو پا لیتا ہے جس مقام پر صابرین فائز ہیں. اچھا مفتی صاحب, صبر کے اتنے فضائل سنے, آپ نے بھی فضائل بیان فرمایا, کچھ میں نے بھی عرض کیا, تو پھر ایک سوال جو بڑا ریلیٹڈ ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پھر ہم صبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں یا کس طریقے سے ہمیں صبر کی نعمت مل سکتی ہے اور ہم صبر پہ استقامت حاصل کر سکتے ہیں؟
اس میں دیکھیں, بعض اوقات اس طرح کی دعا بھی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میں صبر عطا فرما, صبر عطا فرما. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک,
کہ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ.
اللہ اللہ, بہت.
اب صبر مانگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے مصیبت مانگی, تو اس کی جگہ دعا کے الفاظ جو ہے اگر وہ یوں ہو نا کہ اے اللہ ہمیں عافیت میں رکھ, اور اگر مصیبت ہمارے مقدر میں ہے تو پھر ہمیں صبر جمیل کی توفیق بھی عطا فرما.
سبحان اللہ,
تو تاکہ عافیت کی دعا بھی رہے اور اس کے ساتھ پھر صبر کی دعا رہے. اب یہ ہے کہ صبر کے حصول کا طریقہ کیا ہے, اس کی ایک دو طریقے تو بڑے واضح ہیں, آسان ہیں, اور لیکن یہ پریکٹس مانگتے ہیں, مشق مانگتے ہیں, کوشش مانگتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صابرین کے واقعات پڑھے جائیں, اور صابرین کے واقعات آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر نبیوں پر صبر کا مرحلہ ضرور آیا.
اللہ اللہ,
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں, پہلے رسول, آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں.
جی,
کفار کی طرف جو بھیجے گئے وہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال کافروں کو تبلیغ کی اور 40-42 لوگ مسلمان ہوئے.
اللہ اللہ,
اور اس 950 سال کے عرصے میں انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلسل ستایا, مسلسل تنگ کیا, دکھ پہنچائے, آپ کی ایزا رسانی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, آپ نے صبر کیا. اچھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ سارے واقعات پڑھ لیں.
جی,
آگ میں ان کو ڈالا گیا, ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی, ان کو اپنے بیوی بچے بان کے اندر چھوڑنے پڑے, قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ سارا کچھ جو تھا یہ صبر ہی کا تو ظہور ہو رہا تھا.
جی,
بیٹے کو ذبح کرنے کا فرمایا گیا تو وہ صبر ہی کی تو صورت تھی, اور بیٹا ذبح ہونے پہ صابر ہی رہا.
سبحان اللہ, بہت خوب.
تو صبر کے واقعات بہت سارے ہیں, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت پڑھیں گے تو صبر اس کے اندر بڑا نمایاں نظر آئے گا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صبر زیادہ ہے, صبر کے مواقع زیادہ ہے, کیونکہ مکی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے وہ تو ساری کی ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفوں میں گزری تھی. آپ کو مسلسل ایزا کافروں کی طرف سے پہنچ رہی تھی, طائف کا واقعہ اسی کے اندر ہے اور اسے ہٹ کر بھی واقعات جو ہیں وہ صبر کے. مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کفار کی طرف سے کبھی ادھر سے لشکر آ رہا ہے, کبھی ان کی طرف سے لشکر آ رہا ہے, کبھی مدینہ کے جو منافقین تھے وہ ایذا رسانی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے آخری بھی جو عمل تھا وہ آپ نے اپنا لشکر ہی بھیجا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے حملے کا اندیشہ تھا.
جی,
کافروں کی طرف سے حملے کا اندیشہ تھا تو آپ نے لشکر روانہ فرمایا. تو وہ ایک جو خوف اور ایک جو دوسروں سے حملے کا اندیشہ ہے اس میں صبر ہی کرنا ہوتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے امراض تھے, بخار تھا, دیگر تکالیف تھی, یا جو غزوات کے اندر آپ کو زخم پہنچے, تکلیفیں آئیں, وہ ساری کی ساری صبر کے مقامات تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ صبر مول ملتا, صحابہ کرام کی زندگیاں صبر سے لبریز ہیں. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اگر صابرین کی سیرتیں پڑھی جائیں, صابرین کی سیرتیں پڑھی جائیں تو آپ کو ایک آدمی کے دل کے اندر ایک صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ہمت پیدا ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ صبر کے فضائل پڑھے جائیں. جب آدمی صبر کے فضائل پڑھتا ہے تو اس سے بھی آدمی کو بڑا سہارا ملتا ہے. جب وہ یہ پڑھتا ہے نا, ان اللہ مع الصابرین,
سبحان اللہ,
بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے,
سبحان اللہ,
تو بندے کو تو ویسے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. یا وہ پڑھتا ہے واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت فرماتا ہے,
سبحان اللہ.
یا وہ پڑھتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, صبر والوں کے اوپر اللہ کے درود اترتے ہیں, اللہ کی رحمت نازل ہوتی,
سبحان اللہ.
یا وہ پڑھتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے, بے حساب اجر عطا کیا جائے. تو صبر کے فضائل آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جن کی صبر کے ثواب پہ نظر, ان کے لیے بہت ساری تکلیفیں جو ہے وہ بہت ساری نارمل ہو جاتی, کہ وہ اس تکلیف سے زیادہ اس کے حاصل ہونے والے ثواب پہ نظر رکھتے ہیں,
سبحان اللہ.
اور یہ ایک نفسیاتی اصول بھی ہے,
جی,
اور بڑا خوبصورت اصول ہے, اور وہ بھی ہمارے اسی دینی چیزوں سے اخذ کر رہا ہے. کہ کسی نے کہا کہ جب ہم کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں نا تو ہمیں بعض اوقات بڑی وہ ہوتی ہے, یار کیا کام پھنس گئے, اتنا مشکل کام ہے, اتنا لمبا کام, اتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے اوپر جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس مشقت کو نہ دیکھو جو تمہیں کام کرتے وقت مل رہی ہے, اس راحت کو دیکھو جو اس مشقت کے بعد ملے گی.
بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ.
آپ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایگزام کے دنوں میں آدمی کی جو نا جان مفت میں سولی بھی لٹکی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا سوال آ جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن محنت کرتا محنت کرتا محنت کرتا, اور جب اس کے اچھے پیپر ہو جاتے ہیں,
جی,
تو پھر کہتے ہیں یار شکر ہے میں نے محنت کی تھی نا, پیپر اچھے ہو, حالانکہ ابھی ریزلٹ نہیں آیا. اور جب ریزلٹ آتا ہے اور اس کی عزت افزائی ہوتی ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یار ماشاءاللہ اتنا آپ نے پڑھ لیا, اتنا آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, آپ کو یہ ڈگری مل گئی, تو اب آدمی پھولے نہیں سماتا.
جی,
تو اگر وہ پیپروں کی تیاری کے وقت آدمی اس مشقت کی بجائے بعد میں ملنے والی راحت پہ نظر رکھے تو وہ مشقت ہلکی ہو جاتی ہے. اسی طرح صبر کا معاملہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا ہے تو مشکل, یہ جو مشکل کام صبر ہے اس سے ملنے والے اجر پہ آدمی کی نظر ہو تو یہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اجر پہ نظر رکھنا, صالحین کے حالات پڑھنا صبر کے حوالے سے, اور اجر پہ نظر رکھنا, یہ ایک بڑی جو ہے مفید چیز ہے اس کام کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یہاں پر ضرور عرض کروں گا کہ صبر جو ہے وہ باتوں سے نہیں آتا,
ٹھیک,
یعنی فلسفہ جھاڑ دینے سے صبر نہیں آ جاتا, صبر کرنے سے ہی آتا ہے. جب موقع آتا ہے نا تو اچھے اچھے فلسفی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو صبر جو ہے نا پریکٹس سے آتا ہے, مشق سے آتا ہے, کوشش سے آتا ہے. مصیبت کے وقت میں آدمی اپنے دل اور زبان پہ قابو رکھتا ہے, اب اس کے ثواب کے بارے میں سوچتا ہے, رضا الہی پہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے, وہ افوض امری الی اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. وہ جو تسلیم, تفویض اور رضا بالقضا ہے,
اللہ,
جب آدمی وہ ذہن بناتا ہے تو پھر اسے صبر آتا ہے. اور یہاں پر میں وہی عرض کروں گا کہ جیسے شکر کے اندر یہ کہا تھا نا کہ شکر کی عادت بنانے کا طریقہ کیا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ عزم مصمم,
جی,
کہ مجھے ہر حال میں شکر کرنا ہے.
جی,
صبر کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ صبر کے اندر بھی یہ ڈٹرمینیشن, عزم جو ہے کہ مجھے بے صبری نہیں دکھانی اور مجھے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا, دل و زبان سے مجھے صبر ہی کرنا ہے. جب یہ آدمی ذہن بنا لیتا ہے تو مصیبت آتے ہوئے ایک مرتبہ تو آدمی کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں, لیکن پھر وہ ڈٹ جاتا ہے, اپنے عزم پہ پختہ ہوتا ہے, اسے صبر آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ شے عادت بن جاتی ہے, اور پھر اس کی عادت کے اندر جب آ جاتا ہے پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
بہت خوب. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے کہ مدنی پھولوں کا گلدستہ ہے. قرآن کریم کی آیات سے ایسے ایسے مدنی پھول مل رہے ہیں کہ جن سے ہماری زندگی سنور سکتی ہے. ذکر سے لے کے صبر تک, صبر سے لے کے شکر تک, تسلیم و رضا, تفویض اور رضا بالقضا, یہ ساری باتیں قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور یقین مانیے, اگر ان چیزوں پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھا, سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی روشنی